السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر. حسب معمول آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور ہماری صبح کی ٹرانسمیشن کے سحری ٹرانسمیشن کے روح رواں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. اور آج کا موضوع, السلام علیکم مولانا.
السلام علیکم
جی. آج کا موضوع ہمارا عفت و پاک دامنی. اور عفت و پاک دامنی کے جب انسان سنتا ہے تو یہی خیال جاتا ہے کہ شاید یہ خواتین کے ساتھ مخصوص ہے, اور پاک دامنی اور اس کا خواتین کا ہی خاصہ ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک دامن رہیں. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے پاک دامنی کی ضرورت ہے. پاک دامنی اور عفت کو اگر سمجھنا ہو خلاصتاً صرف تمہید کے طور پہ, تو اپنے آپ کو, اپنے وجود کو آلودگیوں سے بچانا. جس طرح مثال کے طور پہ ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کی مکھی یا بیکٹیریا وغیرہ, مکھیوں وغیرہ کی ان کی تک رسائی نہ ہو, ان کی زد میں وہ نہ آئیں. تو لہٰذا ان کو ڈھک کے رکھتے ہیں, ان کو بچا کے رکھتے ہیں. اور ہماری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے مطلب ہے بیکٹیریا وغیرہ اس میں پہنچ جائیں, اور اس کے بعد ان کی وہ چیز جلدی وہ خراب ہو جاتی ہیں, گل جاتی ہیں اور کھانے کے قابل نہیں رہتی. بالکل اسی طرح انسان بھی اپنے وجود کی حفاظت کرنے پر مامور ہے دین کی طرف سے. دنیاوی طور پہ ان چیزوں کا, چونکہ دنیا کے معاملات کا اثر صرف ہمارے جسم کو دیکھتی ہے دنیا, اور سائنس اور یہ تمام ٹیکنالوجی وغیرہ جسم کی طرف متوجہ ہوتی ہے, ظاہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے, باطن کی طرف نہیں دیکھتی ہے. دین ہمیں باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے. ماہ مبارک کے شروع کے پروگرامز میں بھی ہم نے خصوصی توجہ دی تھی کہ انسان کی توجہ اس کی روح کی طرف ہونی چاہیے جو اصل ہے. جسم روح کو عطا کیا گیا ہے وقتی طور پر, اس سے پہلے بھی روح زندہ تھی, اس کے بعد بھی روح زندہ ہوگی, اور روح کی پاکیزگی اس کی بلندی کا باعث بنتی ہے. پاک چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے, نجس چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے. ہم بھی عام زندگی میں دیکھتے ہیں جب ہم کہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا فرد آ جائے جس کے لباس گندا ہو یا مٹی آلود ہو یا کچھ اور ہو, ہم فوراً اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے چونکہ اس کے لباس میں یہ کثافت, یہ گند وغیرہ ہمیں نہ لگ جائے, یہ مٹی وغیرہ ہو سکتا ہے نجس نہ بھی ہو, لیکن اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس کو بھی پہلے دیکھ, یعنی ہم آٹومیٹیکلی ہماری نگاہ پڑتی ہے کہیں گند وغیرہ کچھ نہ ہو, کہ کوئی گرا ہوا نہ ہو اس کے اوپر, پھر اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جسم کا جس طرح خیال رکھتے ہیں, دین ہمیں اپنی روح کا اسی طرح خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو روح کو آلودہ کر دیتی ہیں اور روح کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. انسان کا ایک عمل ہے اور ایک انسان کی روح کی پاکیزگی اور طہارت کا ایک پاکیزگی, باطنی پاکیزگی ہے. باطنی پاکیزگی ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے, اور ہمارا عمل باطنی پاکیزگی پر اثر ڈالتا ہے. پازیٹیو اثر ہو, مثبت اثر ہو یا منفی اثر ہو, اگر انسان اچھا کام انجام دے گا تو باطن کے اوپر, سوچ کے اوپر, فکر کے اوپر, ہمارے باطن کے اوپر ایک مثبت اثر پڑے گا. آئندہ ایک اچھے کام کو کرنے کا زیادہ دل کرے گا. جس طریقے سے ہم مثال کے طور پہ ابھی ماہ مبارک صیام میں ہم روزے رکھتے ہیں, تو روزہ رکھنے سے خود بخود دل چاہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں. نماز پڑھ لوں تو میرا دل چاہتا ہے میں دعا بھی پڑھ لوں. دعا پڑھ لوں تو میرا دل چاہتا ہے تھوڑی دو آیتیں ہی صحیح میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لوں, یا دین کی کوئی بات بھی سن لوں, کوئی تقریر سن لوں, کوئی پروگرام سن لوں, کوئی اور چیز سن لوں جس سے میری, اور یہ جو ہم سنتے ہیں یہ ہمارے مدر بورڈ میں جو ریکارڈ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو سن لیتے ہیں, یہ ایسا نہیں کہ سن کے کنارے لگ گیا, نہیں, ہمارا ذہن اس کو بعد میں ریوائنڈ کر کے پلے کرتا رہتا ہے اور مختلف مواقع پہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ بات سنی تھی. تو ان باتوں کا ہمارے آئندہ کے اوپر بھی اثر پڑتا رہتا ہے. لہٰذا باطن کو پاک کرنا اور پاک دامن رکھنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے. لیکن پاک دامنی اور عفت ہماری, میں کہوں گا کہ ہماری جو جنسی ضروریات ہیں اور جو غیر نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنا اور اس قسم کی جو ذہنیت بن جاتی ہے وہ اس چیز کو بڑا ضربہ لگاتی ہے. یہ ایک کیفیت ہے جہاں ہر وقت انسان اسی انسان مرد کا اور خاتون کا جو دین نے تعلق بتایا ہے وہ ایک بہت ہی اچھا تعلق ہے, ایک اچھا رشتہ ہے. تمام خواتین اور مردوں کو دین نے بہن بھائی کے رشتے کی طرح پاک رشتے میں منسلک کیا ہے, لیکن ماں سوا اس کے جس کے ساتھ انسان نکاح کر لے. لیکن اگر نکاح کے بغیر اس رشتے کی طرف دوڑتا ہے انسان, اس تعلق کی طرف دوڑتا ہے, تو ایک ذہنیت اور مینٹیلیٹی بن جاتی ہے. کئی لوگ جو اس مینٹیلیٹی کا شکار ہوتے ہیں, مغرب میں دیکھ لیں اور علاقوں میں دیکھ لیں, وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتے. اور وہ مسلمانوں سے اکثر یہ سوال کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بھائی آپ کیسے اپنے آپ کو ایک ہی جگہ تک مخصوص کر کے اور محدود کر کے رکھ سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذہنیت کی بات ہے, آپ اپنی ذہنیت جیسی بنا لیں گے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو, جیسی آپ نے ذہنیت بنا لی ویسی ہی ذہنیت آپ سے وہ کام کروائے گی. انسان اگر سارا دن کھاتا رہے تب بھی وہ سیر نہیں ہوتا, ماہ مبارک کے صیام میں جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ صبح سے شام تک کھانا موجود, پینا موجود, فروٹ موجود, ہر چیز موجود ہے اس کی دسترس میں, ایک لمحے کی دسترس میں. لیکن جب خود کو کہہ دیتا ہے کہ نو, تو بعض لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی نو ان کا باطن سنتا ہے. لیکن خود کو نو کہنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, نو کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. جس طرح بچے کو کہتے ہیں نا نو کی عادت, جنہوں نے نہیں ڈالی ان کو بچوں کو کی تربیت میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ابھی روڈ کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے, ابھی گاڑی سے اتر کے بھاگ رہا ہے, ابھی یہ کام کر رہا ہے, ابھی کوئی چیز توڑنے لگا ہے, آپ نے نو کہا اور وہ خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا, وہیں پہ ساکت ہو گیا, تو آپ کے لیے کتنا آسان ہے. جدھر آپ کی نو نہیں سنتا وہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے. مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے, اس کی باگیں کھینچ کے رکھو گے تو وہ تمہیں منزل پر پہنچائے گا, وَإِلَّا تمہیں مصیبت میں گرفتار کر دے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ عفت و پاک دامنی کا خیال رکھیں. یہی پاک دامنی, یہی عفت انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. اس تمہید کے ساتھ ہم چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کی طرف, اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ تو رہے گا ہمارا 2 بجے تک انشاءاللہ. جی قبلہ, عفت و پاک دامنی
جی,
مغرب میں رہتے ہوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معمولاً جب اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں تو صحیح, اور کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کو اپنی زندگی سے قریب سے سوچنے کی سوچیں, اور کوشش کریں کہ آیا ہم جب یہ بولتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک معنی مفہوم ہوتا ہے کہ
جس طرح وہ رائج ہے.
جی, جس طرح سے رائج وہ معنی ذہن میں آتا ہے. لیکن واقعاً یہ ایک بہت وسیع معنی میں ہے اور اس کا ایک وسیع مفہوم ہے. عفت کو جاننے کے لیے میں نے ایک دن کسی گفتگو کے ضمن میں بات کہی تھی کہ میں ان اصطلاحوں کو نہ بول کر کے اسی کی تلخیص خالی کر دوں ایک زمان میں, کہ پروردگار عالم نے انسان کے وجود میں بہت ساری قوتیں رکھی ہیں. ان قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے فائدہ اٹھانے کا جذبہ, جس کو وہی قوت شہویہ کہیے, فائدہ اٹھانے کا جذبہ. لیکن جب ہم فائدہ اٹھانے کا جذبہ کہیں گے, میں نے اسی لیے اس کو قوت شہویہ نہ کہہ کر کے فائدہ اٹھانے کا جذبہ کا اور قوت کہا ہے, اس لیے کہ جب قوت شہویہ بلاتا تو ایک بہت ہی محدود معنی ذہن میں آتا اور وہی جنسی قوت. لیکن فائدہ اٹھانے کا جذبہ جب کہیں گے تو اس میں ایک عمومیت آتی ہے. مثلا فائدہ اٹھانے کا جذبہ, کھانا پینا اور مکان,
مال دولت,
مال دولت, یہ ساری چیزیں سے
کاروبار,
اور یہ سب میں عفت کی ضرورت ہوتی ہے. ان ساری چیزوں میں عفت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر عفت نہیں پائی جائے گی تو آدمی اسی حلال مال کو حرام کر لیتا ہے اور پاک مال کو حرام کر لیتا ہے, نجس کر لیتا ہے اپنی اسی بے عفتی کی بنیاد پر. اور جہاں کہیں بھی پاک مال حرام ہو جاتا ہے, انسان کا وہ باطن, انسان کی وہ روح, انسان کی کا وہ ضمیر جو ہے پھر دھندلا ہونے لگتا ہے, اور اس پر گرد و غبار گناہ کے اور غلطیوں کے پڑتے چلے آتے ہیں, اور اس قدر دبیز ہو جاتا ہے کہ بہرحال وہی مشہور ترین قول ہی دہرائے ہیں سرکار سید الشہداء کا کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے ہماری بات تمہارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو انسان جب بے عفت ہو جاتا ہے اور اس میں واقعاً پاک دامنی نہیں ہوتی ہے, اس کی فکر بھی گناہوں کی طرف دوڑتی اور بھاگتی ہے, اور اس کا دماغ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے یہ چیز کثرت ہو جائے, کس نوعیت کا مال ہو, اس سے بحث نہیں ہو سکتی ہے. تو جو انسان کے لیے عام طور سے اردو زبان میں 3 لفظیں بولی جاتی ہیں, روٹی, کپڑا اور مکان, تو عفت کا تعلق ان ساری چیزوں سے ہے. ستائیس انسان کے جب مکان کا تصور پیدا ہو تو بے عفتی ہوتی ہے, تو بہرحال एक मकान का तस्वुर नहीं होता, फिर कोठी का तस्वुर होता है। ज़ाहिर जब कोठी और महल का तस्वुर होगा तो उस कोठी और महल के तस्वुर में इंसान अपने हद से बाहर ही निकलेगा, और निकल के जैसे और जहाँ से भी माल मिल्कियत मिल रहे हैं वह सारे का सारा जो है में इस्तेमाल कर लेगा, और जब इस्तेमाल करेगा तो यकीनी मानों में उसकी रूह, उसकी जमी, उसका ज़मीर गंदा और धुंधला होता चला जाएगा, और इतना गंदा और धुंधला कि फिर कहीं से दूर दूर से भी जो है अक्स आखरत उसके शीशे दिल पर जो है कभी मुनाकिस नहीं हो पाता है। तो बेइफ़्फ़ती कि जब हम किसी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए इफ़रात की मंजिल में चले जाएं, हद से आगे बढ़ जाएं, और इसको उरफा की ज़बान में कहा है ये, या इल्म अखलाक की ज़बान में ये कहते हैं, उरफा ना के इल्म अखलाक की ज़बान में ये कहते हैं कि जब इंसान इस कुव्वत से फ़ायदा उठाने वाली कुव्वत और जज्बे में जब हद से आगे बढ़ जाता है तो उसका नाम जो है शर कह लें, अगरचे अखलाकियात की ज़बान में शर्रा उसको लिखा ना, वो शर ही है, शरारा शोला तरीक़े से शर है, बुराई है, ऐब है, कि अगर इसमें इफ़रात की मंजिल में आएगा तो वाकयान वो एक शर के की कैफियत पैदा हो जाती है, और इसी में बिल्कुल तफरीत के मंजिल में आ जाता है, तो जब तफरीत के मंजिल में आ जाएगा तो ना फिर कहीं न दीन को बचाने के, दीन से फ़ायदा उठाने की सही कोशिश करेगा, ना अपने बच्चों ही का कुछ, तफरीत के मंजिल में आते ही जो है बिल्कुल हर चीज़ बेहिस हो जाएगा,
किनारा हो जाएगा।
इसलिए इसमें इतेदाल पैदा कर, फ़ायदा उठाने वाले जज्बे के और कुव्वत में जो है इंसान इतेदाल पैदा करें, बैलेंस लेकर के आए, और उसी बैलेंस का नाम और उसी इतेदाल का नाम और उसी हद औसत का नाम जो है इफ़्फ़त है, पाक दामनी, के इंसान उसको अपने को पाक दामन रखे, कहीं हद से न बढ़े और न कहीं हद से नीचे चला जाए, बल्कि इतेदाल, इतेदाल समझ में भी आता है। ऐसा नहीं है कि इंसान अगर अपनी अक्ल से काम ले तो अक्ल से काम लेने के बुनियाद पर वह इतेदाल और मियाना रवि जो है उसमें समझ में आती है, इंसान की अक्ल जो उसको उस तरफ लेकर के जाती है कि कहाँ इंसान को किस हद पर रहना चाहिए। मैं इस सिलसिले में रवायात तो अगर एक उनवान से भी कह सकता हूँ, मगर एक नहजुल बलागा में सरकारी मौलाए कायनात का खुतबा है, दो भाई हैं और दोनों भाई बिल्कुल दो रुख हो गए हैं, एक का रुख इधर है एक का रुख इधर है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मतजाद चल रहे हैं। एक ने यूँ कह सकता हूँ, अगर वहाँ नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अपने को पाक दामन और हफीफ़ बनाने के लिए कि मैं बिल्कुल पाक दामन मुत्तकी परहेजगार हो जाऊँ, उसने बिल्कुल तर्क दुनिया कर दिया, और उस खुतबे के तौजीहात में एक उसने टाट के कपड़े बना लिए, बिल्कुल मामूली से कपड़ा पहने, वरना घर वालों को पूछते हैं ना बच्चों को पूछते हैं, एक बिल्कुल इस राह पर चले गए, ये इसको भी इफ़रात कहेंगे, और दूसरा जो है सब कुछ हासिल करने के लिए, और दूसरे ही की शिकायत जो है इमाम के पास गई है, उसने बहुत बड़ा महल बना लिया, लोगों ने आके कहा कि आपको चाहने वाला है, हज़रत देखिए तो क्या महल बनाया उसने, इमाम उसके यहाँ चले गए। जब इमाम उसके यहाँ गए हैं तो इमाम ने ये नहीं कहा कि तुम इस घर से निकल जाओ, ये इस घर को गिरा दो, कहा ही नहीं, बल्कि ये कहा कि तुमको इससे भी बड़े घर की ज़रूरत है, मगर यहाँ नहीं वहाँ,
आखरत में
तुमको इससे बड़े घर की ज़रूरत है, चलिए भाई यहाँ नहीं वहाँ, तो इससे ये समझ में आएगा फौरन अगर चुप हो जाएगा कि बच्चे भाई यहाँ को छोड़ दो तुम और वहाँ के लिए कोशिश करो, इसको निकलो, इमाम ने नहीं कहा निकलो इसको तोड़ दो, बल्कि आपने फरमाया कि मगर इसी घर से, इसी बड़े घर से तुम वहाँ के घर को बड़ा बना सकते हो, इसी बड़े घर से तुम वहाँ के घर को बड़ा बना सकते हो, कैसे, अगर इसी घर में तुम उन लोगों के पनाह देने लगो जिनके सर पर साया नहीं है, और उनको जगह दे दो तो तुम्हारा वहाँ का घर जो है, अब गोया कि उस जो कहना कि फ़ायदा उठाने के जज्बे को कंट्रोल करना, उसको लजाम को खींचना, जब लजाम को खींच रहे हैं कहीं कोई महल बना लेता है, कोई बड़ा घर बन जाता, कोई आदमी अगर गरीब किस्म का जूता चप्पल पहन कर गया तो उससे मील पहले कदम उतार के आना मसलन फ़र्ज़ कीजिए, यानी उसके इस तरह का जज्बा हो जाता है कि गोया कि वो गरीब है तो हमारे घर को जो है गंदा कर देगा।
लेकिन कुल्लन अगर देखा जाए तो वो घर जो उसने बनाया वो अपनी ज़ात के लिए बनाया
जी,
और जब वो दूसरों के लिए बना लिया उसने घर, तो उसकी ज़ात जब बीच में से निकल गई तो वही आखिरत का घर
बड़ा घर हो जाएगा जी, वही आखिरत का। इस अमल को अगर इस कैफियत वाकन अमली बन जाए तो ये चीज़ है इफ़त, ये है पाक दामनी, और जिसकी बुनियाद पर इंसान इर्तका की तरफ कमाल की तरफ बढ़ता जाता है। वरना हमारे यहाँ जो महदूद कलिय पाक दामनी कि कहीं किसी गोशे में खाली आदमी बैठ जाए और मसलन वो आँख को ना उठाए, किसी को देखे ना बड़े, चाहे वो मुत्तकी नाम कह दें, जाहिद कह दें, या बड़े पाक दामन हैं, जो भी मसलन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बताना मकसूद आज इस इफ़त और पाक दामनी से ये है कि परवरदिगार आलम ने अगर इंसान के वजूद में एक जज्बा रखा है, एक कुव्वत रखी है, और जिस जज्बा और कुव्वत का नाम है फ़ायदा उठाना, चाहे खाने की चीज़ से, चाहे पहनने की चीज़ से, चाहे रहने की चीज़ से, या दूसरी चीज़ों से फ़ायदा उठाने के बारे के जज्बे को उभारना और जितना फैला सके उतना फैला दें, इस पर कंट्रोल करने का नाम जो है इंसान का, अगर कंट्रोल कर ले तो वो इफ़त होती है।
तारीख़ में आगा दो शख्सियतें हमें ऐसी मिलती हैं कि जिनकी इफ़त व पाक दामनी की वजह से परवरदिगार आलम ने उनको बहुत बुलंद रुतबे अता किए, एक ख़वातीन में और एक मर्दों में। ख़वातीन में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, वो वजूद कि उन्होंने इफ़त व पाक दामनी की वजह से वो मकाम हासिल किया कि परवरदिगार आलम ने उनकी आगोश को पैगंबर एक नबी के लिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पैदाइश की जगह और मकाम करार दे दिया। और उनकी पाकिजगी का जिक्र कुरान मजीद में भी बड़ा वाज़े तौर पे मिलता है, और उन बरगजीदा ख़वातीन में मिलता है जो इस दुनिया की बरगजीदा तरीन ख़वातीन में, उनमें हज़रत मरियम का नाम भी लिया जाता है, बल्कि इस्लामी माशरे में हज़रत मरियम का नाम तकद्दस और पाकिजगी की अलामत समझा जाता है। और उनकी उसमें जो बुनियाद बना उनकी इस बुलंदी का, गो के जिस मुकाम पे वो फ़ाइज थी उसमें वो सिलसिला भी जो उनके वालिदैन की तरफ से उसको उनको मिला, बिलखसूस उनकी वालिदा का किरदार वो भी इतना बुलंद था कि जब वो उन हज़रत मरियम की विलादत होती है तो परवरदिगार आलम से कहती परवरदिगार तो इनको अपनी अमान में ले ले, इस तरह के जुमले उन्होंने अदा किए कि यानि उस वक्त भी उनकी वालिदा का अपनी औलाद के लिए परवरदिगार आलम से राबिता करना और उनके अपनी उसमें लेने का एक बहुत ही अहम, यानि उनकी सोच और फिक्र और ज़हनियत वो सामने उभर के आती है। एक और शख्सियत जो मिलती है मर्दों में वो हज़रत यूसुफ़ की शख्सियत है। हज़रत यूसुफ़ की पाकिजगी और तहारत और उनका भी उसकी भी मिसाल दी जाती है। और एक ख़ास वाक्य हम नाज़रीन सामीन के लिए एक कर लें, उसके बाद आपकी डिस्कशन इंशाल्लाह ये हमारी चलती रहेगी कि हज़रत यूसुफ़ के बारे में मारूफ वाक्य जो मिलता है कि एक मरतबा जिस वक्त ज़ुलेखा तमाम उस उन्होंने कोशिश की अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की हज़रत यूसुफ़ से, और वो नहीं हो सका, और जब उन्होंने वो कर दिया और बात फैल गई और अदालत तक पहुंच गई तो वहाँ की जो उमरा की जो खवास थी उनकी ख्वातीन ने लान तान की और बुरा भला कहा ज़ुलेखा को, तो ज़ुलेखा ने कहा कि मैं आज उनको ला के आपके सामने पेश करती हूँ, देखो तुम क्या करते हो। जब उन ख्वातीन की निगाह हज़रत यूसुफ़ पे पड़ी तो आम वाक़ा मारूफ जो वाक़ा है कि उन्होंने उनका कि जब वो आए तो तुम ये फल काटना, तो फल काटने के बजाय उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली कि उनको एहसास भी नहीं हो कि हमने अपनी उंगलियां काट ली हैं इतनी। लेकिन ये जो उंगलियां काटने का वाक्य है, हज़रत यूसुफ़ का हुस्न तो शुरू से था, जब वो बिक के बाज़ार में बिक के कुएं से निकले फिर भी था, जब वो जवानी के मराहल तय कर रहे थे उस वक्त भी था, जब वो ख़रीदे गए अजीज मिस्र के उसमें ख़रीदे गए उस वक्त भी था, फिर जवानी जिस वक्त शुरू हो रही थी दाय जवानी की जो उम्र होती है उसमें ये हुस्न ज़्यादा छलक के सामने आता है। लेकिन इसके बाद जब पक्की जवानी में आए हैं, ये मुकाम उनको उस वक्त हासिल हुआ जिस वक्त उन्होंने अपनी पाक दामनी और का तहफ़ किया, इफ़त व पाक दामनी का तहफ़ किया, तो अल्लाह ने उनको ये चीज़ अता कर दी। तो यानी इस तरह नहीं है कि हमारी सिर्फ आखिरत के लिए हमें जन्नत मिल जाएगी या हमें सवाब मिल जाएगा, इंसान की शख्सियत और रूह को बुलंदी पर पहुंचाने का भी बहुत बड़ा ज़रिया इंसान की इफ़त व पाकदामनी है। नमाज़ों को, दुआओं को, इबादात को, इंसान की रूह के दर्जात को बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए भी तो इफ़त व पाकदामनी एक बहुत ही मुस्बत रोल प्ले करती है।
हकीकत में जब उस مقام علو تک پہنچنے کا ارادہ کرے گا آدمی یا منزل کمال تک پہنچنے کا کی نیت کرے گا تو ایک گفتگو ہے, اور وہ گفتگو یہ کہ اگر انسان کا مقصود مطلوب اور منزل بلند ہے تو کیا اس کے لیے راستے کو بھی پاک و پاکیزہ اور بلند ہونا چاہیے یا کسی راستے سے بھی پہنچا جائے. یہ گفتگو کہ واقعاً بھائی مقصود ہمارا ذکر کرنا ہے, تو اب جب ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر کو بھی پاک و پاکیزہ ہر عیب سے ہونا چاہیے تاکہ جو مقصد آپ نے بنایا ہے وہ مقصد بلندی کا سبب بن سکے, یا یہ کہ نہیں ہم اس ذکر میں مجمع جمع کرنے کے لیے ممکن ہے راستہ کیسا تلاش کریں کہ جس کے نام پر لوگ زیادہ سے آ جائیں, اور وہ مثلا شریعت منع کرتی ہو, مذہب منع کرتا ہو, دین منع کرتا ہو, کہ نہیں اس طرح کی چیزوں کو آپ ذریعہ نہیں بنا سکتے ہیں.
یعنی خلاصہ کر لیں, کیا باطل پہ کھڑے ہو کے حق کو حاصل کیا جا سکتا
ہے؟ جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ سرکار مولا کائنات کے لیے جب کہا گیا کہ بھائی ان لوگوں کو آپ منال لیں, اگر آپ ملا لیں گے تو آپ کی حکومت بڑی مضبوط ہو جائے گی,
مشکلات نہیں کھڑی کریں گے.
مولا نے کیا جواب دیا؟ خطبہ موجود ہے کہ بھلا اس ظلم کے راستے سے ہم کو عدل تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے.
اللہ
عدل تک جو ہے ظلم کے راستے سے نہیں پہنچا جا سکتا ہے. اور مجھ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے اور ان کو, اور میں تو اگر ایک چیٹی کے منہ میں بھی جتنا منہ کتنا اور اس منہ میں کتنی چیز آنے والی, ایک چیٹی کے منہ میں بھی اگر ظلم سے لی ہوئی چیز ہوگی تو مجھے سکون نہیں ہوگا جب تک میں اس کو لے کر کے
اس کو
واپس نہ لوٹا. ایک منزل تک پہنچنے کے راستہ بھی یقینی طور پر جو ہے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. تو عفت ذریعہ ہے بلندی تک پہنچنے کا. یہ عفت آپ نے طہارت اور پاکیزگی کے, یعنی ایک راستہ ہے پاک و پاکیزہ, اس راستے سے انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا. جیسا کہ منی کہا کہ چونکہ جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا فائدہ اٹھانے کا, اور فائدہ اٹھانے کے جذبات جو ہے مختلف شکل و صورت میں آ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے تین چیزوں کا ذکر کیا کہ چاہے کھانا پینا ہو, چاہے اوڑھنا بچھونا ہو, لباس ہو, یا رہنے کی جگہ مکان,
یہ
لوازمات. تو یقینی طور پر ان ساری چیزوں میں انسان بے عفتی کے راستے پر چل سکتا ہے, لیکن بے عفتی کے راستے پر چل کر چیز تو مل سکتی ہے مگر وجہ کمال نہیں بن سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اور رہ جائے اور آدمی مر جائے, لیکن یہ کہ اگر وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے انسان, وہ ساری بلندیاں دنیاوی اعتبار سے حاصل کر سکتا ہے اگر عفت کے راستے سے چلے, پاک دامنی کے راستے چلتے مل سکتا ہے. انسان نہیں بھی رہ جائے گا تب بھی اس کا نام رہ جائے گا. میں کہیں گے کہ ہم نہیں کہہ سکتے جناب سلیمان ان کو دنیا کی کیا چیز نہیں ملی؟
بادشاہت ملی.
جی ملی ہے, اور خالی لفظ بادشاہت ہی نہیں, ہر چیز پر ان کو حکومت, جس کو آرڈر کرنا چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں, چرند و پرند اور ہوا پر سب پر جو ان کو آپ کو حکومت حاصل رہی ہے. مگر جب راستہ پاک و پاکیزہ ہوتا, اس راستے سے آ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, دنیا میں جتنی چیزیں ہم نے تمہارے تابع کر دی ہیں, تم اس کے تابع ہو جاؤ, دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی. یقین کیجئے کہ جب انسان, میں اس کو بتانے کے لیے ایک چیز کہوں گا اور ایک آدھ دو حدیث اس کو پڑھ لوں گا کہ میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اس طریقے سے کہتا ہوں کہ انسان کبھی کبھی بلکہ اکثر و بیشتر جو ہے شاکی ہوتا ہے اس بات سے, شکوا کرتا ہے, صاحب اپنے بچے ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں, محلے کے بچے کنٹرول میں نہیں ہیں, بالکل بے کنٹرول ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کسی بات کو نہیں مانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے, جس کو آپ اپنا کہتے ہیں پہلے آپ بہت قریب سے دیکھیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے, اور یہی عفت ہے. عفت ہو تو کنٹرول میں آتے ہیں. میری آنکھ میرے کنٹرول میں ہے, میری زبان وہ میرے کنٹرول میں ہے, میرا ہاتھ یہ میرے کنٹرول میں واقع ہے, میرا قدم یعنی اللہ نے قوت تو دی ہے کہ آدمی اس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے, لیکن اپنے ہی وجود میں جس کو خود کہتا ہے, اپنا کہتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ میں ہی یہ ہوں, اس کے باوجود بھی اس پر کنٹرول نہ ہو، آنکھیں خیانت کرتی ہوں، زبان غلط بول جاتی ہو، قدم ظلم کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے علامت ظلم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کنٹرول نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان اتنے اعضاء اور جوارے کو جس کو اپنا کہتا ہے کہ میرا ہے، اگر ان ساری چیزوں پر واقعی معنوں میں کنٹرول حاصل کر لے، تو اپنے وجود سے الگ جو اپنے ہیں، میرا بیٹا ہے، یہ میرا معاشرہ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، قسم ہے اللہ کی اگر انسان اپنے وجود کا کنٹرول پا لے تو زبان میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ بچہ کنٹرول میں ہونے لگتا ہے، معاشرہ کنٹرول میں ہونے لگتا ہے، اور اس تک زبان چلانے کی ضرورت نہ پڑے، خالی نگاہ پہچان لیتا، آنکھ اٹھائے تو وہ بچہ یا معاشرہ وہ چیز جس کو چاہتا ہے کہ میرا اثر ہو، آنکھ اٹھتی اس میں اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس میں تو کنٹرول ہونا چاہیے للہ،
اللہ پاک و منزہ ہے قسم
جی۔
اگر انسان وہ صفات جو پروردگار عالم کی ہے، جو ہماری روح میں موجود ہیں، ان کو اپنے وجود میں ابھار لیتا ہے، ان کے بسا لیتا ہے، اور وہ منفی صفات جن سے اللہ کی ذات پاک ہے ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ صفات جب ایک جیسی ہوں گی تو کیا اس کا اثر ایک جیسا نہیں ہوگا؟ ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ فرض کریں ایک دھات کا ٹکڑا مل گیا اور اس کا رنگ سونے جیسا، اس کا وزن سونے جیسا، اس کی نرمی سونے جیسی، اس کے کیمیائی ریئیکشنز بھی چیک کیے تو وہ سونے جیسے، تو اگر وہ بالفرض سونا نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ سونے کا اثر تو کرے گا، سونے کا کام تو کرے گا۔ اگر خدائی صفات انسان اپنے وجود میں پیدا کر لیتا ہے، یہ ہستیاں تو وہی تھیں جنہوں نے اللہ کی صفات اپنے وجود میں جس وقت پیدا کی اور ان کو اجاگر کیا، تو اگر اللہ لا شے سے شے بنا لیتا ہے، کوئی چیز نہ ہو تو اسے کوئی چیز خلق کر سکتا ہے، تو کم از کم حضرت عیسیٰ جیسی ہستی اگر کہے قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اگر اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ عصا اژدہا بن جاتا ہے اور جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے حضرت صالح اگر دعا کرتے ہیں تو پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی اپنے بچڑے سمیت نکل کے آ جاتی ہے۔ تو یہ معجزات جن کو سپر نیچرل قسم کی چیزوں کو برپا ہونا جو عام طور پہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت انسان عفت و پاک دامنی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے وہ صفات اپنے وجود میں یا روح کی طرف متوجہ ہو کر روح کو تقویت دیتا ہے اور اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، تو اس پاکیزگی کا اثر بھی تو یہی پروردگار عالم انسان کو عطا کرتا ہے،
یخنی سے عطا کرے گا جتنا انسان اپنا خیال کرے گا اور خیال للہیت اپنے اندر للہیت پیدا کرے گا، تو یقینی طور پر پروردگار عالم اس کو وہ منزلیں دے گا۔ اسی لیے میں اس عفت سے متعلق حدیث کو سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الحی المتعفف و یبغض البدیع المحلف، پروردگار عالم اس باحیا اور با عفت شخص کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب الحی المتعفف، پروردگار عالم با عفت و با حیا شخص کو دوست رکھتا ہے، وہ یبغض البذیء اور بے حیا اور ہر بات پہ قسم کھانے والے کو دشمن رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان جتنا با عفت ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی وہ محبوب خدا بھی ہوتا چلا جائے گا، بلکہ اس کے اجر کے سلسلے میں سرکار مولا کائنات نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بآدم اجرن ممن قد رفع، کہ اگر راہ خدا میں ایک مجاہد شہید بھی ہو جائے تو جو اس کو اجر ملنے والا ہے وہ اجر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے جتنا بڑا ایک وہ شخص جو کوئی چیز پا کر کے عفت ہو جاتا ہے، عفت حاصل کر لیتا ہے، اس کو جو اجر دیتا ہے اللہ، وہ ایک مجاہد راہ خدا میں شہید ہو کر کے بھی وہ اجر کا اتنا بڑا اجر جو نہیں پاتا۔ گویا کہ سرکار مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان واقعاً کسی چیز پر قادر ہو اور قادر ہو کر کے پانے اپنے اندر جو ہے عفت پیدا کر لے، تو اس عفت کی بنیاد پر بارگاہ خدا میں اس سے جو اس کو اجر ملتا ہے اس سے بڑا اجر کسی کو بھی نہیں مل سکتا، حتیٰ کہ چونکہ حدیث یہی ہے کہ ہر نیکی سے بلند ایک نیکی ہے، کوئی بھی اچھا کام کریں اس کے اوپر بھی ایک اچھا کام ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت کے بعد اس سے اونچا کوئی نیکی کام کا کام نہیں ہوتا. لیکن یہی پر سرکار مولا کائنات یہ بتا رہے ہیں کہ جو اجر ایک شہید کو ملنے والا اس اجر سے بھی بڑا اجر کس کو ملے گا؟ پاک دامن عفت والے کو, جو صاحب عفت اپنے کو بچا کے رکھتا ہے. اور چونکہ آپ نے اسی میں تھوڑا بہت پاک دامنی کے ساتھ ساتھ غیرت کا بھی تذکرہ کیا ہے, تو میں ابھی اس کے لیے اس لیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ اس کا بھی عنوان اس میں آ جائے گا. ایک سرکار مولا کائنات نے دو جملے کہے ہیں اور یہ بہت ہی فکر انگیز ہیں. العفت رأس کل خیر, ہر خیر اور نیکی کے سر کا نام عفت و پاک دامنی ہے, یعنی گویا کی بنیاد ہے اور جڑ ہے پاک دامنی ہر نیکی اور ہر خیر کا. لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے یہ قابل غور ہے, اس لیے کہ ایک لفظ یہ بولا جاتا ہے اس سے مراد واقعی معنوں میں کیا ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ العفت افضل الفتوہ, بہترین جوان مردی عفت ہے. فتح کا لفظ بولا جاتا ہے اور قرآن میں اللہ نے کم سے کم تین یا چار جگہوں پر لفظ فتح اور فتحیات استعمال کیا ہے, یعنی ایک خاتون کے لیے فتیتن اور مرد کے لیے فتح. اور ہم شیعہ معاشرے میں فتح کا لفظ جو ہے بڑے عام طور سے جانتے ہیں, لا فتح الا علی. تو اب لا فتح, یہاں فتح کا معنی جو ہمارے اردو میں لیا آتا ہے جوان مرد, مگر جوان مرد جوان کے معنی میں, عام طور سے جوان کے معنی میں, واقعا جوان ہو اور بہت قوی ہو, بہت ہی قوت والا ہو, اس کے لیے شباب کا لفظ آتا ہے. واقعا جوان کے لیے لفظ شباب ہے عربی میں, فتح نہیں ہے. فتح ایک بوڑھا بھی ہو سکتا ہے, ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے, جس کے کام کے اور عمل کی بنیاد دین ہو, وہ کام جو انجام دے رہا اس کی بنیاد دین ہو, اللہ ہو, تو ایسے کام کے انجام دینے والے کو جو ہے جمع مرد کہا جاتا ہے اور فتح کا لفظ اس کے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فتح ہے, یعنی اس نے اپنے کام کی بنیاد للہیت اللہ کے لیے رکھے, اللہ کو بنایا ہے, دین اور اپنے مذہب اور مسلک کو بنایا ہے, اس لیے جو ہے اسے فتح کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ عفت جو ہے افضل فتوت, جوان مردی کی بہترین قسم جو ہے عفت ہے. اگر انسان عفیف و پاک دامن ہو, چاہے وہ جوانی کے عالم میں ہو چاہے بڑھاپے کے عالم میں ہو, تو فتوت اس میں پیدا ہوتی, جوان مردی پیدا ہوتی ہے کہ واقعا گویا کی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے عمل کی بنیاد دین ہے, مذہب ہے, اللہ ہے, اللہ کا پیغام ہے, گویا اس پر اپنے کام کی بنیاد کو رکھتا ہے, تو وہ فتح ہوتا ہے, وہ جمع مرد ہوا کرتا ہے.
خدا کے ساتھ رابطے کے لیے قبلہ یہ, یعنی ایک پاک دامنی ہو گئی, دوسرا اللہ غیور, یعنی ایک دامن اپنے اندر سے جو طغیان یا سرکشی یا اس قسم کی چیزیں اٹھتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عفت و پاک دامنی کام آتی ہے, اور باہر سے جو حملہ آور ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر غیر سے اپنے آپ کو دور کرنا, پرزرو کرنا, یہ ایک غیرت کا مادہ ہے جو کہ انسان کو باہر کے حملوں سے اور اپنی عزت و ناموس اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے جو دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے اس کو ہم غیرت کے اندر مثال کے طور پر بیان کر لیتے ہیں. اب یہ دونوں طریقوں سے بظاہر آج کل کے معاشرے میں تو یہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جو کہ شجر ممنوعہ کے طور پہ دیکھی جا رہی ہیں, کہ یعنی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں, غیرت کے نام پہ اور کام ہو رہے ہیں, غیرت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے باقی اچھی صفات اور اقدار کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک بڑی اچھی صفت ہے غیرت کا ہونا. یعنی مثال کے طور پہ میں کسی کے ساتھ میری اب بازار میں یا کہیں تعلق بن جاتا ہے, سلام دعا ہو جاتی ہے اور قریبی تعلق بن جاتا ہے, تو میں اس کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو میں اس کو کہاں ریسٹورنٹ میں لے جاؤں گا, وہاں پہ اس کو کھلاؤں گا, وہ مجھے وہیں پہ لے کے جائے گا. تعلق بڑھتا ہے, مثال کے طور پہ اگر بہت ہی قریبی تعلق بن گیا تو میں اس کو لا کے گھر میں بٹھاؤں گا, لیکن گھر میں کہاں بٹھاؤں گا اس کو, میں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں گا, مہمان خانے میں بٹھاؤں گا اور وہاں پہ اس کی خاطر مدارت کروں گا, لیکن میں اپنے بیڈ روم میں نہیں لے کے آتا. دین بھی کیا کرتا ہے کہ بیڈ روم میں والدین اگر بیڈ روم میں ہوں دوپہر کے وقت میں یا ان اوقات میں، تو اولاد بھی اگر آئے تو وہ نوک کر کے اجازت لے کر تو وہاں پر داخل ہو. یہ جو جذبہ غیرت کا ہے، ایک ڈومین جو بنا دی گئی ہے غیر کا، ایک سرکل بنا دیا گیا ہے کہ یہ محرم ہے اور یہ نامحرم، اسی سے غیرت سے غیر سے غیرت محرم اور نامحرم بنا ہے. یہ جو چیز ہے یہ میرے خیال میں باقی معاملات میں بھی تو اسی طریقے سے یہ کارآمد ہوتی ہے. مثلا دین کے معاملے میں، مثلا ہم لوگ یہاں پہ مثال کے طور پہ اگر یو کے میں کسی نے انٹر ہونا ہے تو یہاں کی نیشنلٹی کا اس کے پاس ہونا، ویزا اس کے پاس ہونا ضروری ہے، اس ویزے کے بغیر بنی، یعنی غیر کا یہاں پہ انٹری. امریکہ میں تو جو انٹر ہوتے ہیں ان کو ایلینز کہتے ہیں، باہر والے جو ہوتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں، باقی ایلینز ہیں. تو مطلب وہ تو اس کو کھلے عام غیر قرار دیتے ہیں. تو یہ جو غیر والا سلسلہ ہے، کیا اس کے بغیر بھی دنیا کے نظام کبھی چل سکے؟ عملی طور پہ نہیں چلتے، لیکن جہاں غیرت کی دین کے معاملے میں، عزت و ناموس کے معاملے میں، اپنے پاکیزگی اور طہارت کے معاملے میں جہاں ہماری بات آتی ہے، تو وہاں پہ جو دنیاوی نظام ہے یا مغربی نظام ہے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیوں کنٹرول کر لیا گیا. حجاب کو مثال کے طور پہ ایک مورد اطاعت قرار دیا جا رہا ہے. ایک فرد اگر آزاد ہے ہر چیز میں، وہ کہتے ہیں میں اوپن ٹو آل نہیں ہوں. عفت جو خراب ہوتی ہے وہ صرف عمل سے نہیں ہے، نگاہیں پڑھنے سے بھی عفت خراب ہوتی ہے، انسان کی سوچ میں غلط بات آنے سے بھی غلط ہوتی ہے. اگر ذہن میں گناہ کا ایک مرتبہ ارتکاب عمل سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ ذہن میں جب وہ آتا ہے، اگر اس چیز کو انسان نے کنٹرول کر لیا اپنی سوچ اور فکر کو، کیا خاتون اور کیا مرد، تو وہ پاک دامنی کے درجات اور غیرت کے درجات کو پا سکتا ہے.
جی جی، میں اس کو حدیث پڑھ کر کے تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں دو جملے ہیں. پہلے جملہ یہ ہے کہ قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی عزت کا معیار کیا ہوگا، اس میں جتنی ہمت پائی جاتی ہے اسی ہمت کے اعتبار سے اس کی عزت بھی ہے. ظاہر یہ تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ ہم کو غیرت اور حفظ سے متعلق بات کرنی تو وہ دوسرا والا جملہ آپ فرماتے ہیں کہ عفت ہو علی قدر غیرت ہی، جتنی اس کے اندر غیرت ہوگی اسی غیرت کے مقدار کے اعتبار سے اس میں اتنی ہی عفت بھی پائی جائے گی. دیکھیے آپ نے جتنی وضاحت کی ہے اس حدیث کی روشنی مجھے بالکل کی توضیح ہو جائے گی. غیرت ایک حد بندی ہوتی ہے، ایک حد بندی ہے، اس حد بندی میں جس کو، اس حد میں جس کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ داخل ہونے لگے تو وہ احساس غیرت پیدا ہو کہ یہ حد میں داخل نہیں ہونا چاہیے ہے، اس کو دور ہی رکھنا چاہیے.
یہ میری ڈومین میں کیوں داخل ہو رہا ہے،
یہ ہماری ڈومین میں کیوں داخل ہو رہا ہے. ایک شادی شدہ خاتون ہے، اس کی ایک حد، اس کی حد اس کا شوہر ہے، اگر اس کی زندگی کے کسی رخ میں دوسرا شامل ہو رہا ہے، آ رہا کسی طرف سے، تو مرد کے لیے بھی غیرت ہے، اسے غیرت ناموس کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک حد ہے، اس میں کوئی دوسرا آنے نہ پائے. عورت کے لیے بھی کہ نہیں میں عزت ہوں، اس کے لیے میری ایک حد ہے، اس سے اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے ایک شوہر سے بات کی جاتی ہے، ہم کو اس سے نگاہ ملا کر کے یا اس طریقے سے جو جذب و کشش کا سبب بنے یہ احساس پیدا ہو، تو اس کو غیرت کہا جاتا ہے. اور جب یہ غیرت جاگ جائے گی اور جس معیار پہ یہ غیرت جاگے گی اسی معیار کا آدمی عفیف پاک دامن ہوگا.
اللہ اکبر، یعنی پاکیزگی اور پاک دامن ہونے کا پیمانہ غیرت، فرد کی غیرت ہے،
غیرت
کہ
ہے.
وہ غیر کو کتنا
جو اس سے قریب کر رہا اور کتنا اس کو دور کر رہا. جب ایک حد بن گئی ہے اور پتہ ہے کہ اس حد میں اس چیز کو نہیں آنی چاہیے، اس حد میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے، اور کبھی کبھی جو ہے یہ تھوڑا سا رخ بدلے گا ضرور، مگر یہ کہ اس کو کسی اور موقع پر جو بتایا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیجا طور پر حد بنا لی ہے اور حد بنا کر کے بیجا طور پر سمجھ رہا ہے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے ہے، اور وہاں وہ غیرت پیدا ہونے لگتی ہے. تو جو آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ غیرت کے نام پر ایسا کر دیا، غیرت کے نام پہ ایسا کیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی حد بندی نہیں تھی. نام پہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محسوس کر رہا ہے آدمی کہ قانون کے بعد دیکھا جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس نے بنا لیا تھا تو غیرت کے نام پہ ایسا کر دیا. غیرت کے نام پر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ گناہ اور غلط ہو جاتا ہے.
آقا صاحب، اس میں میرے خیال میں ایک عمل دخل ایک اور نقص کا بھی ہے کہ ہم نے کسی معاملے کے اوپر ریئیکٹ کرنے کو غیرت سمجھ لیا ہے. یعنی کسی کے ساتھ کوئی، کسی نے کوئی اونچی بات کر دی، اب میری یہ اس کی بڑی غیرت کا تقاضا کہ جی دوسرے نے کیوں بھڑک کے بات کی، حالانکہ غیرت ایک سمجھ لیں کہ ایک چار دیواری ہے،
چار دیواری ہے جی، اس میں کوئی
عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، جہاں اور چیز ہے اور ادھر ہر ایک کو آنا نہیں چاہیے، انٹر نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پہ اگر کوئی انٹر ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ غیرت کا جذبہ ہے جو اس کو روکتا ہے. خواتین کے لیے بھی مثال کے طور پہ جو حدود معین کی گئی ہیں، ایک ان کے نامحرم اور محرم قرار دیے، پھر محرم کے بیچ میں بھی انہوں نے بتایا کہ اولاد کا، بہن بھائیوں کا آپس میں جو ایک پردہ ایک موجود ہے، باپ بیٹی کا، بیٹے کا اور ماں کا ایک حجاب موجود ہے، لیکن شوہر اور بیوی کا اس میں کوئی حد معین نہیں کی گئی کہ آپ کے اندر بھی کوئی پردہ ہے. یعنی یہ اس طریقے سے یعنی ایک دائرے بنا دیے، یہ صرف یہ نہیں کہ غیر کے لیے وہ دائرہ ہے، اولاد کے لیے دائرہ. مثال کے طور پہ بیڈ روم میں اگر والدین موجود ہیں تو کیا کرنا ہے، اولاد نے نوک کر کے پرمیشن لینا ہے، یعنی یہ ان کی ڈومین، یہ بالکل پرائیویسی ہے شوہر کی اور اس کی زوجہ کی. یعنی یہ اپنی میاں بیوی کا جو ایک ڈومین ہے اس کے باہر بھی یہ سرکلز ہیں،
اور ان قریب سے لے کے دور تک بڑھتے ہوئے سرکل ہیں،
ان کو بچانے سے وہ نظام بھی تو بچتا ہے، عفت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا اور غیرت کا. لیکن یہاں پہ مثال کے طور پہ کر دیا کہ اگر ہمارے قبیلے کی لڑکی ہے، اس نے کسی اور قبیلے میں شادی کر لی، اگر نکاح کر لیا تو ہمارے، کیونکہ معاشرے میں تو یہ رائج ہو گیا ہے، نکاح کر لیا تو بہت بڑا جرم ہے، اور اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا تو کہتے جی تو ساری دنیا معاشرے میں، ایک غلط چیز اگر رائج ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہو جایا کرتی، وہ تو گناہ پھر بھی گناہ ہے آخر میں اس کا ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی نے نکاح کر لیا ہے تو چونکہ جی ہمارے قبیلے کی لڑکی سے اس نے نکاح کیا ہے، تو یہ کبھی قبائلی اس میں، سندھ میں بھی پایا جائے گا، بلوچستان میں بھی، فرنٹیئر کے بعض علاقوں میں، ہر جگہ، عرب میں بھی، عجم میں بھی، باقی علاقوں میں بھی اس چیز کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. تو یعنی یہ ناظرین و سامعین کی دلچسپی کے لیے کہ یہ چیز الگ ہے، غیرت اللہ غیور، اللہ غیور ہے. سب سے بڑا گناہ اللہ نے جو رکھا ہے قبلہ، یعنی چوری، ڈکیتی، غیبت اور جھوٹ بولنا، قتل وغیرہ سارے، لیکن سب سے بڑا گناہ جو بخشا جانے والا نہیں وہ شرک ہے. اللہ اپنی ڈومین میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، اور یہی خدائی صفت ہے جو انسان میں، مرد میں یا خاتون میں جو غیرت ہوتی ہے، جو اس کو پرزرو کرتی ہے کہ عورت جب اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں اوپن ٹو آل نہیں ہوں، کہ ہر کسی کی نگاہ مجھ پہ پڑے، ہر جو چاہے مجھ سے ہنس کے بات کر لے. میں شاپنگ پہ چلی گئی، مرد کو اگر ایک چیز 10 پاؤنڈ کی مل رہی ہے، مجھے اگر اس نے 2 پاؤنڈ کی یا 4 پاؤنڈ کی سستی دے دی، تو مطلب ہے اس نے کس وجہ سے دی ہے، کیا وجہ تھی اس کی، ادھر اس کی آیا عفت و پاکیزگی و طہارت کے اوپر ضرب آ رہی ہے یا وہ ویسے ہی دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں عفت و پاکیزگی کے، اس میں صرف میں چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ کے موضوع کو تھوڑا
جی اگر نو میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں تو جی بہت ساری چیزیں کہ اگر کسی کے اندر عفت پیدا ہو جاتی ہے تو اس عفت کے اثرات کیا ہوں گے. بہت ساری چیزیں ان اثرات سے بھی پہچانی جاتی ہیں. مثلا فرض کی انسان کسی کے عقل کو دیکھتا نہیں، عقل کے اثرات سے انسان کی عقل کو پہچانا جاتا ہے. کسی نے کوئی بولتا ہے، اس کے بولنے سے، اس کے نظر اور فکر کو دیکھ کر کے جو ہے آدمی اس کی عقل کو پہچانتا ہے. تحریر لکھی ہے، اس کے تحریر کا اور اس میں لکھی ہوئی باتوں سے اس کے عقل کو پہچانتا ہے. کوئی ایجاد کی ہے، اس کے ایجاد کو دیکھ کر کے اس کے عقل کو پہچانتا ہے. اثرات سے اصل شے کو پہچانا جاتا ہے. ہم نے عفت کی اتنی گفتگو کی کہ اگر اپنے اس کے جو ڈومین آپ نے بتایا اس ڈومین میں یا اس کی جو حد ہے اس میں کسی کو آنے نہ دے، اور اس کے لیے اس میں واقعی ایک احساس پیدا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو یقیناً غیرت اس غیرت کی بنیاد پر عفت پیدا ہوگی. جب اگر عفت پیدا ہو جائے گی تو عفت کے اثرات کتنے ہیں، تقریباً 7 یا 8 جو ہیں اس کے عفت کے اثرات بتائیں. میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں سے کہ اما العفاف فیتشعب، اس کے شعبے بنتے ہیں، الگ الگ شعبے. عفت ہو، پاک دامنی ہو، تو اس عفت کی وجہ سے اس کے مختصر سے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں، شعبے بنتے ہیں. میں سے کیا ہے، منہ الرضا، عفت سے رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا. اور واقعا جب اللہ کی رضا حاصل ہو، انسان کو یقین ہو، تو خود اس کے اندر بھی یہ خوشنودی پیدا ہوتی ہے، خود اس کے اندر بھی یہ خوشنودی پیدا ہوتی ہے. تو ایک رضا بل استکانہ، خضوع پیشہ پیدا ہوتا ہے. ان استقانت خضوع کو کہتے ہیں، اللہ کے حضور میں یا اس کے احکام کے مقابلے میں اس کان انسان کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہوگا. عفت کی علامت ہے خضوع کا پیدا ہونا. اور والحظ، بہرمندی، اللہ کے احکام اور پیغام سے बहरा और फ़ायदा उठाना, फ़ायदा उठाना उससे बहरामंदी, उससे फ़ायदा किस तरीके से उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ज़ाहिर वो फ़ायदा दुनिया के लिए भी होता है और हकीकत में दुनिया के साथ साथ आखरत का भी होता है। उसके बाद फरमाया कि वर्राहा, सुकून नसीब होता है। जिस चीज़ की आदमा इंसान तलाश में होता है, ताकि कि इंसान अफीफ हो जाए, पाक दामन हो जाए, तो उससे राहत भी हासिल होती है। व तफक्कुद, उसमें दिलजोई भी, दिलजोई भी अपने दूसरे सब के लिए, खाली अपनी ज़ात के लिए नहीं जीता है, बल्कि इफ़त और पाक दामनी के साथ साथ दिलजोई दूसरे को भी के एहसास को जानना। वल खुजू, उसमें खुशू नहीं, खुजू ने खुशू पैदा होता है, यानी उसमें एक तरीके से फरोतनी या तवाज़ो पैदा होती है, उसके अंदर तवाज़ो पैदा होती है। वत्तज़क्कुर, याद, याद इलाही उसमें। वत्तफक्कुर, कुव्वत फ़िक्र उसके अंदर पैदा होती है। वलजूद वस्सखा, और इसी एफाब की बुनियाद पर उसमें जूद व सखा भी। हर रुख पर वाकन अगर उसके असबाब तलाश करना चाहेंगे तो उसको अंदाज़ा होगा हकीकत में इफ़त एक दरख्त का नाम है, जिस दरख्त से ये इस तरह के फल जो उससे मिलना यकीनी हो जाता है कि उसका मिलना लगेगा, कि उससे तदक्कुर तफक्कुर वजूद वस्सखा फहादा ये तशा अब लिल आकल बे इफाफ ही। अगर अक्लमंद है तो अक्लमंद को उसके इफ़त और पाक दामनी के इख्तियार करने की वजह से ये सारे के सारे शोबे और ये सारे के सारे असरात उसके ज़िंदगी पर नुमायाँ होते हैं। लेकिन ये कैद लगाया कि लिल आकल, वाकन अगर कोई अक्ल के साथ जो है पाक दामनी को एक आदत नहीं बनाए आदमी, या एक रस्म करके देखा कि लोग इस तरीके से, तो हमको भी ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं, अक्ल के साथ साथ अपने अक्ल को काम में लाते हुए अगर इंसान ऐसा कर रहा है तो यकीनी मानों में उसके ये सारे शुबे हासिल होंगे। रजन बिल्लाह व बिकस्म ही, तो वो अल्लाह से भी राज़ी होगा, परवरदिगार आलम ने उसके लिए जो उसके किस्मत में रखा है वो उससे भी राज़ी रहेगा। ये असरात हैं इफ़त के। इंसान अपने अंदर तलाश करे कि वाकई हम में ये असरात पाए जाते हैं, किस मेयार से पाए जाते हैं, यकन उसके दरमियान में उसके वजूद में इफ़त भी पाई जाती है। लेकिन अगर इफ़त नहीं है तो इंसान इससे बहुत दूर दूर रहेगा।
क्योंकि जितनी सिफात का आपने जिक्र किया, ये खुदाई सिफात हैं
जी,
और इंसान जब कुर्ब खुदा की मंजिल पर पहुंचता है तो अल्लाह की सिफात का अपने वजूद में आ जाना वो एक कुदरती अमर है, और जब कुर्ब की वो मंजिल तय करता है इंसान, उसके लिए बुनियाद एक, हम कह सकते हैं कि इफ़त एक ऐसी बुनियाद बनती है तहारत ज़ाहरी और बातिनी के साथ साथ। ये इफ़त जो है वही चीज़ है जो कि इंसान का हमारा अपने माबूद के दरमियान जो कुर्ब है उसके अंदर जो रुकावट है इफ़त से वो ख़त्म हो जाती है, वो रुकावट ख़त्म हो जाती है, और हम इन सिफात से बहरमंद हो सकते हैं जो परवरदिगार आलम ने हमें अता की है। और अगर फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर कई लोग होते हैं मुस्तजाब दुआ की मंजिल पर पहुँच गए कि उनकी दुआ की और इस्तजाबत हो गई उनकी, एक मतलब है सिर्फ ये इफ़त यहीं तक तो महदूद नहीं है, फिर आप गीबत नहीं करेंगे अगर इफ़त है, अगर इफ़त आपके अंदर है तो आप दूसरों के अंदर लड़ाई झगड़े वगैरह वो नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे आप, मतलब है इसके अंदर अपनी तवाज़ो अपनी तबीयत में भी लेकर आएंगे। ये तमाम सिफात जो हैं अगर ज़िमनी तौर पर देखा जाए तो तमाम जितनी बुराई और रज़ाइल हैं ये सिफात अगर आ गई तो उनसे निजात भी तो हासिल होगी,
सारी बुराइयों से इंसान जो है वाकई धुल जाएगा और दूर हो जाएगा।
तो इंसान अगर सिर्फ अपनी इफ़त पर तवज्जो दे दे, यानी दूसरों को छोड़ दे, अब हम दूसरों के ऐप ढूंढते हैं, फलाँ में ये है फलाँ में ये, अब मुतमिन हो चलो भाई उसमें भी है उसमें भी है उसमें भी है, तो मुझमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अल्लाह की जहन्नम बहुत बड़ी है कि अगर पूरी दुनिया की मखलूकात भी जहन्नमी हो जाए तो उसमें समा जाएंगी, और बहेश्त भी इतनी बड़ी है कि अब उसका बहेश्त की ज़मीन इतनी बड़ी है कि अगर सारे लोग जन्नती हो जाएं तो जन्नत छोटी नहीं पड़ने लगी, अल्लाह
सवाल नहीं पैदा होता,
दुरुस्त है ऐसा। लेकिन ये कह देना कि फलां भी कर रहा है फलां भी कर रहा है फलां भी कर रहा है और इंसान उससे मुतमईन हो जाए, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर इफ़त को इंसान अपना ले इस माह मुबारक रमज़ान में, ये देखें खुद नोट करके मेरी किधर, ये इसमें दूसरे को नोट करने की जरूरत नहीं, दूसरे को छोड़ दें, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर हमने बहुत छोटी सी ढाल, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ढाल बना ली है कि हम दूसरे के ऐप को तलाश करते हैं, वो फलां ये कर रहा है फलां वो कर रहा है फलां वो कर रहा है, چھوڑ دیں. ماہ مبارک رمضان میں ہمیں خود کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود کی طرف توجہ دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ناظرین سامعین کے لیے اور ہمارے اپنے لیے, ہم اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہر وقت جب کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے, میں اس کی اصلاح کر لوں, اس کی اصلاح کر لوں, اس کی اصلاح کروں. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے عزیزوں, ہمیں چاہیے, مجھے خود شامل کر کے, کہ ہم دوسروں کو چھوڑ دیں, بھول جائیں. ماہ مبارک رمضان میں خود پہ توجہ کریں, اس وقت پہ توجہ کریں جب سفید کفن میں مجھے لپیٹ کے جس وقت قبر میں لٹا دیا جائے گا, پھر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا, پھر دوست احباب مٹی پڑ ڈال کے تلقین پڑھ کے ہمیں چلے جائیں گے, اور اس کے بعد کی جو منزلیں ہوں گی جب نہ میرے پاس میرے مال و دولت ہوگا, نہ میرا بھائی ہوگا, نہ میری بہن ہوگی, نہ میرا باپ ہوگا, نہ میری ماں ہوگی, نہ میری اولاد ہوگی, نہ دوست ہوں گے, نہ میرے خیر خواہ ہوں گے, نہ میرے دشمن ہوں گے, کوئی بھی نہیں ہوگا, میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے. اس وقت پاکیزگی اور طہارت اور یہ تمام اعمال میرے کام آئیں گے. ہم حضرت ابن سیرین کا واقعہ سنتے ہیں کہ بہت ہی عبادت گزار ہستی گزری ہے, اور عبادات میں بڑا ان کا مقام تھا, اور جوانی میں جب اپنی جوانی کے عروج پہ تھے, کام کیا کیا کرتے تھے, یہی کلی کا کام جو ٹوکریاں اٹھانی, بازار میں جا کے سودا سلف جس نے خرید لی ہے تو وہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے اور ان کا سودا اٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچا دیتے تھے. اب جب وہ ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ ٹوکری اٹھائی اور ایک خاتون ان کو لے گئی اپنے ساتھ, شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا اور انہوں نے ان سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا تقاضا کیا. حضرت ابن سیرین کے پاس جب کوئی راستہ نہ رہا, انہوں نے کہا میں ذرا باتھ روم سے ہو کے آتا ہوں. باتھ روم میں گئے, اپنے آپ کو پاکیزگی کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, جو غلاظت وہاں پہ پڑی تھی وہ لے کر اپنے پورے جسم کے اوپر مل لی کہ دنیا میں غلیظ ہو جانا بہتر ہے بنسبت آخرت میں غلیظ ہونے کے. اس غلاظت کی وجہ سے انہوں نے, اب دیکھیے ان کی سوچ اور فکر دیکھیے, وہ کتنے ڈٹرمنٹ تھے برائی سے بچنے کے لیے, اور جب انہوں نے یہ فعل انجام دیا, پروردگار عالم نے یہ دو ہستیاں ہمیں ایسی ملتی ہیں, ایک حضرت یوسف کی اور ایک حضرت ابن سیرین کی. آج بھی خوابوں کی تعبیر کی جو کتاب ملتی ہے, سب سے جو مستند کتاب ہے وہ ابن سیرین کی ہے, اور یہی وہ صورتحال ہے کہ یہ صرف ہمارے جسم کا مسئلہ نہیں, ہماری روح کا بھی مسئلہ ہے. عزیزو, ہمیں اپنی روح کی طرف متوجہ ہونا ہے. چھوڑ دیجئے مال و دولت اس دنیا کی, یہ کونسل ٹیکس کے چکر, یہ الیکٹرک بل, گیس بل, بجلی کا بل, فلانی گاڑی لینی ہے, انشورنس کرانی ہے, یہ کام کرنے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, یہ ایک کے بعد ایک ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے, القلب و ثلاثۃ اقسام, دل تین قسم کے ہیں, القلب و مشغول بالدنیا, والقلب و مشغول بالعقبہ, والقلب و مشغول بالمولا. ایک دل وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہے, اور ایک دل وہ ہے جو آخرت میں مصروف ہے, ایک دل وہ ہے جو اپنے مولا کے ساتھ مصروف ہے. آگے تشریف فرماتے ہیں, اما القلب و مشغول بالدنیا فلہ الشدت والبلاء, جو دنیا میں مصروف ہے ان کے لیے مصیبتیں اور بلائیں ہیں. ایک کے بعد ایک مصیبت, ایک بل دیا دوسرا آ گیا, ایک لیٹر کا جواب دیا دوسرا آ گیا, ایک مصیبت سے جان چھڑائی دوسری کی طرف آ گئے. آج جناب نجومی کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے قسمت کا حال بتا دے, آج تعویذ والوں کی طرف جا رہے ہیں میرا وہ کر. آغا نے بڑی بہترین بات کی تھی کہ بجائے تعویذ اور دھاگے اور ان چیزوں کی طرف جانے کے, جس جو کائنات کا مالک ہے میں کہتا ہوں اللہ اکبر, میرا اعتقاد کتنا ہے اللہ اکبر کے اوپر, اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان دو, ایک جو دل دنیا میں مصروف ہے اس کے لیے مصیبتیں اور بلائیں ہیں, اما القلب مشغول بالعقبہ فلہ الدرجات العلا, ان کے لیے درجات بلند ہیں جو آخرت کا سوچتے ہیں. اما القلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا, جو اپنے مولا کے ساتھ مصروف ہیں, دنیا بھی ان کی ہے, آخرت بھی ان کی ہے, مولا بھی انہی کے ہیں. ناظرین کرام, اپنے وجود کو سمیٹنے کی ضرورت ہے, بکھرا ہوا وجود ہے ہمارا, مال دنیا کی طرف لوٹ رہے ہیں, ایک چیز, ایک مسئلہ, دوسرا مسئلہ, اس کے ساتھ لڑائی, اس کے ساتھ جھگڑا, یہ برا ہے, وہ اچھا ہے, اور دوسروں کی طرف, اپنے وجود کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب کفن میں یہ وجود پڑا ہوگا نا, ایک چینٹی اگر آ کے پاؤں سے چلتی ہے, چلتے ہوئے آتی ہے اس قبر میں, اور ہمیں صرف زندہ کر دیے جو ہم حرکت کے قابل نہیں ہیں, وہ چلتے 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 ہمارے جسم پر ہمارے منہ پہ آتی ہے, منہ کے بعد ہماری ناک میں آتی ہے, ناک کے بعد اندر جاتی ہے, اور اندر ہمارا گوشت کھانا شروع کرتی ہے, ہم میں وہ سکت نہیں ہوگی اس مرحلے پر. وہ ذات ذوالجلال والاکرام, رحمان اور رحیم, وہی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی, کیوں نہ اس دنیا کی محدود عرصے میں اس ذات لامحدود کے ساتھ اپنا رابطہ درست کریں. ناظرین کرام, ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے جتنے مریض مومن مومنات ہیں سب کو پروردگار عالم شفا عنایت فرمائے. ہمارے دوست عقیل کاظمی صاحب لوٹن میں مریض ہیں, ایکسیڈنٹ ہوئے, ان کا پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے, ہمارے بھائی عقیل کے لیے اور ہمارے ایک اور ہمیں آئے ہے کہ ہمارے دوست ہیں عرفان حیدر, ہماری بہن فریضہ جو حوصلوں میں ہوتی ہیں ان کے بھائی, ان کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے انڈیا میں, لیور ٹرانسپلانٹ, ان کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا گیا. باقی تمام مومن و مومنات جہاں کہیں مریض ہیں, پروردگارہ تو ان کی بیماریوں کو اور ان کی شفا کو ہم سے بہتر جانتا ہے. پروردگارہ تو شافی و کافی ہے, تو شفا دینے پہ آ جائے تو یہ وسیلے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے مالک پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ, تجھے حضرت سکینہ و علی اصغر کا واسطہ, پروردگارہ ان تمام مریضوں کو شفا کامل عنایت فرما, ہمیں ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض سے نجات کامل عنایت فرما. پروردگارہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو, ماؤں کو, پروردگارہ ہمارے بھائیوں کو, جوانوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو, سب کو عفت عطا فرما. پروردگارہ غیرت سے ہماری قوم کا دامن بھر دے. پروردگارہ وہ غیرت جو امام سجاد کی تھی اس کا ایک حصہ ہمیں عنایت فرما دے. پروردگارہ اپنے وجود پر کام کرنے, اپنی طرف متوجہ ہونے, غیروں کے عیبوں کی بجائے اپنے عیبوں پہ توجہ کرنے اور دوسروں کی خوبیوں پہ نگاہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ دنیا کے جس جس گوشے میں لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں, کسی مکتب سے, کسی مذہب سے, کسی دین سے, کسی چیز سے اس کا تعلق ہے, پروردگار اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین و مرحومات پہ رحم فرما جو اس دنیا میں ہمارے پاس موجود نہیں, ہمارے بعض دوستوں کی کے والدین نہیں ہیں, کہ ان کے بچے نہیں ہیں, گھر والے نہیں ہیں, کوئی بھی پروردگارہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے, پروردگارہ ان سب کو چادر حضرت زہرا کا سایہ نصیب فرما. اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.